بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت اور اس کا اردو میں ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب احمد میر زادہ. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں. سامعین، آپ ہماری یہ نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir. ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر سن سکیں گے ہمارا پروگرام راہ و روش، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ تاہ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی کا بیان. تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی واشنگٹن کی پالیسی شکست سے دوچار ہو گئی. ہندوستان کے کسانوں کا مطالبہ، قوانین کو واپس لینے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلائے حکومت. اور پاکستان میں گلگت بلتستان کی نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری کے موقع پر وزیراعظم پاکستان کا خطاب، اپوزیشن اتحاد اور قیادت پر شدید تنقید. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی واشنگٹن کی پالیسی شکست سے دوچار ہو جانے کے بعد امریکہ کی نئی حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ ایرانی قوم کی استقامت کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر دے. صدر مملکت نے کابینہ کے اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ کی حکومت 2018 سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد پیش کرنے کے مقصد کے حصول میں ناکام رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران ایران کی حکومت نے ایسے حالات اور ایسی سیاسی طاقت پیدا کی ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں امریکہ نے اپنی قرارداد تو پیش کی، مگر اسے ایک یا دو ووٹ سے زیادہ ووٹوں کی حمایت حاصل نہ ہو سکی، اور تمام بڑی طاقتوں، خواہ وہ یورپی یونین ہو یا روس اور چین، سب نے امریکہ کی ایران مخالف قرارداد کی مخالفت کی ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ قانونی کارروائی کے شعبے میں بھی ایران نے بین الاقوامی عدالت میں امریکہ کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا ہے اس میں ابتدائی طور پر کامیابی حاصل ہو چکی ہے، اور اس مقدمے کی پیروی بدستور جاری ہے جو اب آخری مرحلے میں ہے، اور امید ہے کہ اس مرحلے میں بھی ایران کو ہی کامیابی حاصل ہوگی. ایران کے صدر نے کہا کہ موجودہ حالات اس بات کا باعث بنے ہیں کہ ایران کی دفاعی طاقت ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط و مستحکم ہوئی ہے، اور گزشتہ 8 برس قبل کے مقابلے میں بحریہ کے شعبے میں، خاص طور سے بحری آبدوز، بحری جنگی کشتیوں، جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں، میزائلوں اور اینٹی ایئرکرافٹ گنوں کی پیداوار میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے. اس درمیان صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن کے مناسبت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نام اپنے ایک مراسلے میں عالمی برادری سے بچوں کے قاتل غاصب سے ان حکومت کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی ہے. فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن کے مناسبت سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کے نمائندوں کی شرکت سے منگل کے روز ایک پروگرام منعقد ہوا. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نام ایک پیغام میں کہا کہ 29 نومبر کی تاریخ غاصب سین حکومت کے ہاتھوں فلسطینی سرزمین پر 7 عشروں سے زیادہ عرصے سے غاصبانہ قبضے، فلسطینی عوام کے ختم نہ ہونے والے مصائب و علام اور ان کے ساتھ کیے جانے والے ظلم و ناانصافی کی یاد دلاتی ہے. انہوں نے کہا کہ روز بروز حسینی حکومت کی جارحانہ اور نسل پرستانہ پالیسیوں نیز جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زرعی قوانین کی مخالفت میں احتجاج کر رہے کسانوں نے ہندوستان میں مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلا کر قوانین کو واپس لے۔ اس کے علاوہ کسانوں نے 5 دسمبر کو ملکی احتجاج کی اپیل کی ہے۔ مرکزی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف چل رہا کسانوں کا آندولن بدھ کو بھی جاری رہا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان قوانین کو واپس لینے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلائے۔ کرانتیکاری کسان یونین کے صدر درشن پال نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت زرعی قوانین کو واپس لینے کے لیے خصوصی پارلیمانی اجلاس طلب کرے۔ درشن پال نے کہا کہ ہم نے ہندوستانی کسان یونین کے نریش سنگھ ٹکٹ سے بھی بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس جدوجہد میں ساتھ ہیں۔ درشن پال نے مزید کہا کہ ہم نے پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کی طرح 5 دسمبر کو مودی حکومت اور کارپوریٹ گھرانوں کے خلاف احتجاج کرنے اور پتلے نظر آتش کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس سے قبل بھارتی کسان یونین کے ایک گروپ نے حکومت کو ان قوانین پر کھلی بحث کا چیلنج دیتے ہوئے بدھ کو کہا کہ حکومت نے ان قوانین کو لے کر کسانوں کے خدشات دور نہیں کیے تو تنظیموں سے منسلک کسان احتجاج کرنے کے لیے دہلی کوچ کریں گے۔ ہندوستان میں اگرچہ اکتوبر کے مہینے کے مقابلے میں نومبر اور دسمبر میں کورونا کے معاملات میں کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن کورونا کے کیسز ابھی بھی یومیہ 40,000 کے قریب آ رہے ہیں، جس کے پیش نظر گجرات ہائی کورٹ نے ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ کورونا وائرس کے نئے معاملات میں کمی کے باوجود ہندوستان کی بعض ریاستوں میں صورتحال بدستور تشویشناک ہے، اور اس کے پیش نظر گجرات ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ ماسک نہیں پہنتے انہیں COVID-19 سینٹر میں بھیج کر ان سے مریضوں کی خدمت لی جائے۔ گجرات ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ جو لوگ بغیر ماسک کے گھر سے باہر نکلیں ان کو COVID-19 کے سینٹر بھیج دیا جائے اور ان سے اس سینٹر میں کام لیا جائے۔ گجرات ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ایسے لوگوں سے 10 روز تک روزانہ 4 سے 6 گھنٹے کووڈ سینٹر میں کام لیا جائے۔ دوسری جانب دہلی کی حکومت نے بھی ماسک نہ پہننے والوں پر 2,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال روز بروز تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور مسلسل 2 روز سے اموات میں اچانک تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں ریکارڈ 75 اموات ہوئی ہیں، جو اس عالمی وبا کی دوسری لہر کی شدت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,03,000 سے زیادہ ہو گئی، جن میں سے 3,45,000 صحت یاب ہو چکے ہیں، جو 85% سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ہونے والی اموات کی کل تعداد 8,100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں کورونا کے مزید 2,829 کیسز سامنے آئے۔ اس درمیان وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے آئندہ ہفتے کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے جلسوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کورونا سے مر رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گلگت بلتستان کے نومنتخب کابینہ کے ارکان کی تقریب حلف برداری کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ پوری پی ڈی ایم مہم چلا رہی ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو گزشتہ 40 برسوں سے جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا جو انجام ہوا ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ گلگت بلتستان کے منتخب کابینہ ایک نئی روایت قائم کرے گی۔ عمران خان نے کہا کہ میں وہ وزیراعظم ہوں کہ جس نے اس علاقے کو اس طرح سے دیکھا جیسا کسی دوسرے وزیراعظم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں احساس محرومی دور کرنے کے لیے ہم عبوری صوبائی حیثیت پر کام کریں گے۔ پاکستان کی فوج نے اعلان کیا کہ غاصب حسین حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ پاکستانی فوج غاصب و خونخوار حسینی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے حکومت اسلام آباد کے فیصلے کی حمایت کرتی ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستانی فوج کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے تمام قیاس آرائیوں کو مسترد بھی کیا۔ حالیہ ہفتوں کے دوران اس بات کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ بیرونی دباؤ کی بنا پر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، مگر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور وزارت خارجہ نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سینی حکومت کے وزیر جنگ کی جانب سے اس غاصب حکومت کے پارلیمنٹ کی تحلیل کے اعلان سے نتن یاہو کی کابینہ کو ایک بار پھر شکست کا سامنا ہے۔ سینی حکومت کی I24 نیوز ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق بلو اینڈ وائٹ الائنس کے سربراہ اور سینی حکومت کے وزیر جنگ بینی گانٹس نے اپنے خطاب میں سینی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ وہ بدھ کو کنسٹ کی تحلیل کے حق میں ووٹ دیں گے۔ سینی حکومت کے وزیر جنگ نے زور دے کر کہا کہ نتن یاہو نے گزشتہ مہینوں کے دوران کئی بار وعدہ کیا کہ وہ بجٹ کو منظور کرا لیں گے، لیکن انہوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ غرب اردن کے علاقے میں صہیونی غاصبوں نے فلسطینی مزدوروں اور محنت کشوں پر بس چڑھا دی، جس میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ صفا نیوز کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے شہر بیت لحم کے شمالی علاقے کی چیک پوسٹ کے پاس فلسطینی مزدور روزگار پر جانے کے لیے جمع تھے کہ اتنے میں اسرائیل کی ایک بس نے ان کو کچل دیا۔ رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اس غیر انسانی اقدام کے نتیجے میں کم سے کم ایک فلسطینی مزدور شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ مشرق یمن کے صوبہ المہرہ میں جوانوں کے امور کے نمائندے بدر کلشات نے کہا ہے کہ ملک کے ایک ہوائی اڈے پر امریکی اور برطانوی فوجی موجود ہیں۔ بلقیس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بدر کلشات نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ الغیزہ ایئرپورٹ میں امریکی اور برطانوی فوجی موجود ہیں، اور یمن میں امریکی سفیر کرسٹوفر ہینزل نے ایئرپورٹ میں امریکی اور برطانوی فوجیوں کے اڈوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ بدر کلشات نے یمن کے یوم آزادی کے موقع پر امریکی سفیر کے اس اقدام پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی بہت دور تک ہے، اور اس کی گرمی بے حد شدید، اور اس کا عذاب بھی برابر تازہ ہوتا رہے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ قرآن کریم کی بعض آیتوں میں موت کے بعد عذاب اور نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں دن اور رات کے دوران قرار دیا گیا ہے۔ ایک آیت شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے، وہ جہنم جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور بہشت کی نعمتوں کے بارے میں بھی یوں فرمایا گیا ہے، اور انہیں بہشت میں صبح و شام رزق ملتا رہے گا۔ قیامت کے دن اہل جنت اور اہل جہنم آسانی سے پہچان لیے جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں اپنے اپنے اعمال کے اثرات سے ممتاز ہوں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن اپنے وضو کے آثار سے اس طرح نمایاں ہوں گے کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ ان کے چہرے وضو کے آثار سے چمکتے ہوں گے، اور آراف میں رہنے والے ان علامتوں کے واسطے سے اہل جنت کے صدیقین، شہداء، صالحین اور ابرار کو پہچان بھی لیں گے، اور اہل دوزخ کے لیڈروں اور اشرار و مفسدین کو بھی پہچان لیں گے۔ جنت میں ایک مقام جنت الماویٰ ہے، جہاں سب سے پہلے مومنین کو بھیجا جائے گا، اور پھر وہاں سے اہل ایمان کو ان کے اعمال کے حساب سے جنت کے مختلف درجات میں بھیجا جائے گا، جہاں ان کا مستقل قیام ہوگا۔ جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے، جس طرح معزز مہمانوں کی آمد کے موقع پر دروازے کھول کر پہلے ہی سے ان کا انتظار کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کے خیر مقدم کے لیے جنت کے پاسبان ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ان کا سلام و تحیت کے ساتھ استقبال کریں گے، ان کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، ہر طرف خدا کے فرشتے ہوں گے، جو اپنی رہنمائی اور حفاظت میں ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اہل ایمان جنت میں خوش و خرم، ایک دوسرے سے راضی و مطمئن، اور اللہ کی توفیق و ہدایت اور رسولوں کی رہنمائی پر سراپا شکر و سپاس ہوں گے۔ اہل ایمان جنت میں ایک دوسرے سے پرتپاق اور محبت سے ملیں گے، ایک دوسرے کا خیر مقدم کریں گے، ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ کر مہر و محبت کے ساتھ آپس میں گفتگو کریں گے۔ ان کے درمیان کسی رنجش و کدورت کا شائبہ تک نہ ہوگا، ان کے دل ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے۔ اہل جنت کو جو کامیابی حاصل ہوگی وہ ان کی توقعات اور امیدوں اور ان کے قیاسات اور اندازوں سے اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس کو خداوند عالم کا فضل و کرم ہی سمجھیں گے۔ اس میں اپنی سعی و تدبیر کے کسی فعل کا ان کو گمان بھی نہ ہوگا، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ اے میرے بندو، تم اپنے اعمال کے صلے میں اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، جبکہ اہل جنت اس کو اپنے عمل کے بجائے صرف خدا کے فضل و کرم اور احسان کا بدلہ سمجھیں گے، مگر خداوند عالم اس کو ان کے سیئے جمیلہ اور عمل کا ثمرہ قرار دے گا۔ یہی تکمیل نعمت کی معراج ہے، ارشاد قدرت ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک عمل بجا لائے، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر کینے کو الگ کر دیا ہے۔ ان کے قدموں میں نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہاں تک آنے کا راستہ بتا دیا، ورنہ اس کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک آنے کا راستہ بھی نہیں پا سکتے تھے۔ بے شک ہمارے رسول سب دین حق لے کر آئے تھے، تو پھر انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے۔ انسان صرف یہی نہیں چاہتا کہ اس کو نعمتیں حاصل ہوں، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس کی اپنی ہوں، اس احساس کے بغیر کہ وہ کسی نعمت کا صحیح لطف نہیں اٹھا سکتا۔ خداوند عالم جنت میں اس کی فطرت کا یہ تقاضا بھی پورا کر دے گا۔ جی ہاں، اولاد آدم میں سے وہی لوگ اپنے بابا آدم کی اس جنت کے وارث ہوں گے جو شیطان کی تمام فتنہ آرائیوں کے باوجود اپنے ایمان کو بچائے رکھیں گے اور عمل صالح کرتے رہیں گے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ کراچی پاکستان سے محترمہ محدثہ بتول صاحبہ لکھتی ہے کہ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ پر دیکھا، لوٹ کر کے سنا تو بہت اچھا لگا۔ آپ کی سائٹ بہت اچھی ہے جس میں ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام ہماری توجہ کا باعث بنے اور سائٹ پر موجود خبریں بھی منفرد تھیں۔ آپ کے سارے پروگرام بہت پسند آئے، لیکن سماجی و اخلاقی موضوعات پر نشر ہونے والے پروگرام خاص توجہ کا باعث بنے۔ حالات حاضرہ کے پروگراموں سے بھی اچھی معلومات حاصل ہوتی ہیں، عالمی حالات کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور سامعین، محترمہ محدثہ بتول صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
آج سے 111 سال پہلے کا سچا واقعہ پیش خدمت ہے۔ پاکستان کے ضلع سرگودھا میں دریائے جہلم کے کنارے گوندل قوم آباد تھی۔ چراگاہیں عام تھیں، گائے بھینس کا دودھ اور بھیڑ بکری کا گوشت عام تھا، کاشتکاری برائے نام اور گلہ بانی کا رواج تھا۔ گوندلوں کی آبادی کا ایک نوجوان بانکا سجیلا تھا۔ صحت، جوانی، فارغ البالی، قبیلے کا گھمنڈ اور خوف خدا سے بے نیازی اپنے انداز و اتوار میں وہ شتر بے مہار تھا۔ لاٹھی ہاتھ میں لے کر، شاہانہ لباس پہن کر، علاقے اہلی کی گلیوں میں آد و سمود کی ذہنیت کا مظاہرہ کرتا اور اکڑتا ہوا نظر آتا۔ ایک روز موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ لاچا اور لمبی قمیض زیب تن کیے اور سر پر ترے دار پگڑی پہن کر اپنا پسندیدہ ہتھیار بلم لے کر دریا کے کنارے اپنی بھینسوں کو دیکھنے گیا۔ راستے میں ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں دو بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی ایک کتیا اپنے دو پلوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ نوجوان گوندل نزدیک آیا تو وہ غرانے لگی۔ نوجوان کا پارا چڑھ گیا۔ اس پر کوئی انسان ٹیڑھی آنکھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا، چہ جائے کہ ایک کتیا یہ حرکت کرے۔ نوجوان آگے بڑھا، کتیا پھر غرائی۔ اس نے اگلے ہی لمحے بلم کی انی سے کتیا کا کام تمام کر دیا۔ وہ چیخی، چلائی، تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ بے گناہ کتیا مر گئی۔ اس کی چیخ و پکار نے عرش الہی ہلا کر رکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد اس گوندل کا اپنے چچازاد بھائی سے جھگڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی دن کسی اور کے ہاتھوں اس کا چچازاد بھائی قتل ہو گیا۔ قاتلوں نے لاش دریا برد کر دی۔ اگلی صبح لاش وہاں کنارے آ لگی جہاں اس نوجوان کی بھینسیں بیٹھی جگالی کر رہی تھیں۔ مقتول کے باپ نے مذکورہ نوجوان کو ہی قاتل قرار دیا۔ تھانے میں ایف آئی آر درج کرا دی گئی اور اسے پکڑ کر گجرات جیل بھیج دیا گیا۔ سیشن جج میاں والی نے کیس کی سماعت کی اور اسے موت کی سزا سنائی۔ اپیلوں کا سلسلہ 1.5 سال تک چلتا رہا۔ سب مسترد ہو گئیں، صرف وائس رائے کی رحم کی اپیل کا فیصلہ باقی تھا۔ ملزم کو یقین تھا کہ اسے پھانسی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ نیز ٹوانا برادری سے ان کے گہرے مراسم تھے، اسے ان کی سفارش پر بھرپور یقین تھا۔ قاتل اور لوگ تھے جن کی لڑکی کے ساتھ مقتول کے ناجائز تعلقات تھے۔ اللہ کا کوڑا حرکت میں آیا، پھانسی کے لیے اسے ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کی کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ یہاں سوتے میں وہ کیا خواب دیکھتا ہے کہ سامنے آسمان سے زمین تک ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہے، جس کسی کو عدل کی ضرورت ہو وہ اس زنجیر کو ہلاتا ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان بھی زنجیر کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی بے گناہی ثابت کرے، مگر وہی کتیا اپنے دو بچوں کے ساتھ حائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غراتی ہے اور قریب نہیں جانے دیتی۔ اب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ واقعی میں نے بلا وجہ ایک کتیا کے پیٹ میں بلم گھونپ کر اسے مارا تھا۔ اس کا بدلہ مجھ سے لیا جا رہا ہے۔ تمام اپیلیں اور سفارشیں مسترد ہو جاتی ہیں۔ آخرکار 5 اگست 1902 کو صبح 4 بجے اس نوجوان کو ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس کی لاش خلاف معمول کافی دیر تک تڑپتی رہی اور یہ پیغام دیتی رہی کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے اور یہ تقدیر کسی اندھی، گونگی یا بحری چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ انسان کے اچھے برے اعمال کے تناظر میں حرکت کرتی رہتی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
راہو روش،
عزیز سامن، پروگرام راہ و روش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، زندگی کے مختلف مرحلوں میں انسان کو مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے اس کی زندگی میں بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں بعض اوقات انسان کے لیے ان مشکلات کا سامنا کرنا بہت سخت اور ناممکن ہوتا ہے۔ مثلاً عز و اقارب کا انتقال، سرمایہ اور کام ہاتھ سے جاتے رہنا، خطرناک امراض اور بہت سے اسی طرح کے دیگر مسائل جن کا سامنا دنیا کے لوگ کرتے ہیں۔ آج کل پوری دنیا کے لوگوں کو جس مشترکہ مشکل کا سامنا ہے، وہ ایک نئی پیچیدہ اور مہلک بیماری COVID-19 یا کرونا وائرس کی بیماری ہے۔ پوری دنیا میں اس بیماری سے لوگوں کو مختلف تجربات ہو رہے ہیں۔ یہ وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا اور منتقل ہو جاتا ہے، لہذا اس نے فی الحال قرنطینہ، ماسک لگانے اور ہاتھوں اور اشیاء پر جراثیم کش دوا چھڑکنے یا سینیٹائزر وغیرہ کرنے کے کاموں کو انسانی زندگی کا حصہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پیدائش سے اب تک اس منحوس بیماری نے عالمی پیمانے پر اپنا دائرہ وسیع سے وسیع تر کر لیا ہے۔ افسوس کی دنیا میں روزانہ ہزاروں افراد اس موذی مرض میں مبتلا اور لقمہ اجل بن رہے ہیں، اور بعض ممالک میں کرونا میں ملوث اور اس سے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ اور تکلیف دہ ہے۔ ایسے بحرانی حالات میں اس مہلک بیماری کا سامنا کرنا انسان کے لیے بہت سخت ہے۔ گھر میں رہنا، خریداری کے مراکز، پارک، جم اور سوئمنگ پول وغیرہ سمیت عمومی مقامات پر نہ جانا، ملکی اور غیر ملکی سفر بہت محدود ہو جانا ایک طرف، اور دوسری طرف گھروں میں بچوں کی نگہداشت اور نگرانی ایسے مسائل ہیں جن سے اکثر ممالک کے خاندانوں کو سامنا ہے۔ لوگوں کا جمع ہونا، خاص طور سے ریسٹورینٹوں، تجارتی اور خریداری کے مراکز جیسی بند جگہوں پر جمع ہونا، اس بیماری کے پھیلنے، نس طبی عملے کے کام کو زیادہ مشکل بنانے کا باعث بنا ہے۔ اسی لیے مختلف ممالک کی حکومتیں اور طبی ذمہ دار لوگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ صرف ضروری اشیاء لینے کے لیے ہی گھر سے باہر نکلیں اور کوشش کریں کہ حتی الامکان گھر میں ہی رہیں۔ ان حالات میں واضح سی بات ہے کہ انسان گھر میں پڑا پڑا بور ہو جاتا ہے اور اس کی قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے۔ انسان ہر مشکل اور ہر مسئلے کو ایک حد تک تو برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد انسان پر نفسیاتی دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس جرثومے یا وائرس کی ماہیت غیر واضح ہونے کی وجہ سے سائنسداں ابھی تک اس اہم سوال کا کوئی ٹھوس جواب نہیں دے پائے ہیں کہ اس بیماری کی روک تھام کب تک ہو پائے گی، اور یہ کہ اس بیماری کی ویکسین کب تک تیار ہو سکے گی اور کب تک لوگوں کی رسائی اس تک ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کیا وہ بھی اس وائرس مبتلا ہوں گے اور یہ منحوس وائرس ان کی یا ان کے عزیزوں کی جان لے لے گا۔ ان سوالوں اور فکر و پریشانی نے سبھی کے ذہنوں کو تشویش میں ڈال رکھا ہے اور لوگوں میں اضطراب اور افسردگی پھیل رہی ہے۔ اگر زندگی کی سختیوں اور مشکلوں کے خلاف انسان استقامت نہ کرے تو وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور ایسی حرکات کرنے لگتا ہے جو نہ صرف اس کی مشکلات کو حل نہیں کرتی بلکہ انسان کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ مشکل حالات و واقعات میں خود پر کنٹرول کرنا، خوف، افسردگی اور اضطراب پر قابو پانا بہت ضروری ہے، لیکن افسوس کی ناخوشگوار واقعات پر لوگوں کا فوری ترین اور شاید رائج ترین رد عمل اضطراب کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ انسان کی فطرت کچھ اس طرح کی ہے کہ زندگی کے تلخ واقعات کے موقع پر افسردہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان کی اس خصوصیت کے بارے میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک انسان بڑا لالچی ہے، جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے۔ اضطراب سے انسان کی روزمرہ کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور ایسی صورتحال میں صرف صبر ہی کام آتا ہے۔ اس بارے میں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اضطراب اور خوف و ہراس سے نہ صرف یہ کہ مشکلات میں کمی نہیں ہوتی بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق مشکلات و مسائل کے حل کا بہترین راستہ صبر و بردباری اور روشن مستقبل کے تئیں امید رکھنا ہے۔ صبر ایک فعال طاقت ہے جو تلخ حالات و واقعات کا سامنا کرنے کی توانائی انسان کو فراہم کرتی ہے۔ شکیبائی کے ذریعے بھی مشکلات کو کم کر کے شادمانی کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حکمت آمیز اور اعلیٰ تعلیمات میں بھی صبر اور امید کی تاکید فرما رہا ہے۔ ان تعلیمات میں صبر کو کامیابی کی کنجی اور ترقی و تکامل نیز ہدف تک پہنچنے کی بنیاد بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، انسان کا کمال تین چیزوں میں ہے، علم دین کا حصول، مشکلات و مسائل پیش آنے پر شکیبائی اور زندگی میں توازن رکھنا۔ دین کے مطابق مسائل و مشکلات انسان کی ترقی و پیش رفت کی آزمائش گاہیں ہیں، جیسا کہ ہیرا بنانے کے لیے اس کو انتہائی حرارت اور دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک درخشاں اور گرانبہا شیشہ ہیرے کی شکل اختیار کر سکے۔ انسان بھی مشکلات و مسائل کا مقابلہ کر کے اپنی روح کی پرورش کرتا ہے، اور مشکلات و مسائل کے نشب و فراز سے گزر کر انسانی اور معنوی کمال تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید بھی مختلف آیات میں صابرین کی تعریف کرتا ہے، اور بارگاہ خداوندی میں صابرین ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صابرین کی ستائش کی ہے، اور صابرین کی نشانیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، صابر شخص کی تین علامتیں یا تین نشانیاں ہیں، اول لیت و لال سے کام نہیں لیتا، دوم اضطراب کا شکار نہیں ہوتا، اور سوم خدا سے شاکی نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی وہ لیت و لال سے کام کرے گا تو حق کو تباہ کر دے گا۔ جب بھی اضطراب میں ہوگا تو گویا اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، اور اگر خداوند کریم کی شکایت کرے گا تو یقینی طور پر وہ معصیت خدا کا مرتکب ہوگا۔ صبر اور امید ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید کے سورہ الشرح میں انسانوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ سختیوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، ہاں زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ یہ نورانی آیات انسان سے کہتی ہیں کہ صبر اور امید کا پھل خداوند عالم کی طرف سے آرام و آسائش ہے۔ بہت سے سرطان اور دیگر مہلک امراض میں مبتلا بہت سے افراد امید کے ذریعے صحت یاب ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے کاروبار میں شکست کھانے اور دیوالہ نکلنے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، بلکہ کوشش اور امید کے سہارے وہ منزل مقصود تک پہنچے ہیں۔ اکثر ماہرین نفسیات کا بھی کہنا ہے کہ نگاہ امید سے نہ صرف انسان کے جذبات بلکہ اس کی زندگی کا تقریباً ہر پہلو متاثر ہوتا ہے۔ مستقبل کے تئیں خوشائند اور مثبت سوچ اضطراب اور ذہنی پریشانی کو دور کرتی ہے، اور انسان کو سکون اطمینان عطا کرتی ہے۔ البتہ آج کل امید اور صبر کا تعلق طبی اصولوں پر عمل اور منہ پر ماسک لگانے سے ہو گیا ہے۔ صبر اور امید، اور اس نقطے پر توجہ سے کہ سختیاں ہمیشہ رہنے والے نہیں بلکہ ختم ہونے والی ہیں، مشکلات اور سختیاں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے درد و الم اور مشکلات پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیشہ نہیں رہتیں، لہٰذا مایوسی اور پریشانی کی کوئی وجہ نہیں۔ انسان ماضی قریب میں بھی خطرناک اور وبائی بیماریوں سے دوچار رہا ہے، مثلاً طاعون، ٹی بی اور چیچک وغیرہ، لیکن بہرحال مشکلات اور درد و الم کے ایام گزرے اور انسان نے سکون کا سانس لیا۔ بہت سی بیماریوں کی دوا انسان نے بنائی ہے، کیونکہ علم ایک ایسا دریا ہے جو کبھی بھی خشک نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ایک دن ہمیں یہ مجدہ بھی سنائے دے گا کہ اب کرونا نہیں رہا، اور اضطراب و پریشانی خوشی اور سکون میں بدل جائے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 13 آذر، 17 ربیع الثانی اور 3 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ ربیع الثانی سن 657 ہجری قمری کو مسلمان ماہر لسانیات، فقیہ اور ادیب ابن رضوان نے وفات پائی۔ وہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے نوجوانی کے زمانے میں ریاضی، ہیئت اور ہند سے جیسے علوم حاصل کیے۔ ان کو علم نحو اور لسانیات میں بھی بہت مہارت حاصل تھی۔ ابن رضوان کی تحریر کردہ کتابوں میں مختصر احیاء علوم الدین خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سترہ ربیع الثانی سن 947 ہجری قمری کو ہندوستان کے معروف مورخ عبد القادر بدایونی پیدا ہوئے۔ وہ قادری کے نام سے معروف تھے۔ عبد القادر بدایونی مغل بادشاہ اکبر کے دربار سے وابستہ تھے اور قاضی کے عہدے پر فائز تھے، لیکن دربار کے نامساعد حالات برداشت نہ کر سکے اور اپنے اس عہدے کو چھوڑ دیا۔ عبد القادر بدایونی نے سن 987 ہجری قمری میں دوبارہ دربار سے وابستگی اختیار کر لی اور درباری کاتب کی حیثیت سے سنسکرت کی کتابوں کو جمع کرنے اور ان کے ترجمے پر مامور کیے گئے۔ تین دسمبر سن 1884 عیسوی کو ہندوستان کے معروف سیاستداں اور فلسفی راجندر پرساد ریاست بہار کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ تنگ دستی اور غربت کے باوجود راجندر پرساد نے پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر برطانوی سامراج کے خلاف تحریک چلائی۔ انہیں کئی بار کانگریس پارٹی کے سربراہ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد سن 1950 میں وہ ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ منتخب ہوئے۔ تین دسمبر سن 1984 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک امریکی کارخانے میں زہریلی کیمیاوی گیس کے اخراج کا سانحہ رونما ہوا۔ یہ کارخانہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی یونین کاربائڈ کی ملکیت تھا۔ کارخانے کے ذمہ دار افراد کی بے احتیاطی اور حفاظتی امور پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کارخانے سے ایم آئی سی گیس کا اخراج شروع ہوا، جو سائنائڈ جیسی جان لیوا زہریلی گیس بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ خطرناک گیس کارخانے کے 3 زیر زمین حصوں سے خارج ہو کر فضا میں پھیل گئی، جس سے بھوپال شہر کے 3,700 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں شدید متاثر ہوئے۔ تیرہ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو فلسطین کی پہلی اسلامی کانفرنس تہران میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایران اور دوسرے ملکوں کے مسلمان دانشوروں اور مجاہد شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں فلسطین کے مسلمان عوام کی تحریک انتفاضہ، فلسطین کے اسلامی انقلاب اور فلسطین پر علاقے کی تبدیلیوں کے اثرات جیسے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ 13 آذر سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے معروف محقق اور مصنف اور شاہراہ ریشم کے بارے میں یونیسکو کے بین الاقوامی مطالعات کی علمی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر محمد حسین مشائخ فریدنی کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے فارسی زبان و ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اسلام شناسی، ایران شناسی اور اسلامی اقوام کے درمیان ثقافتی تعلقات پر کافی تحقیق کی۔ ڈاکٹر فریدنی نے علامہ اقبال سے انتہائی لگاؤ اور عقیدت کی بنا پر ان کی بہت سی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ان کی متعدد تصانیف میں نوائے شاعر فردہ اور روایت تازہ از اسرار خودی و رموز بے خودی کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، میں ہوں بے رسول پیلی ہے، میں ہوں اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روزے۔ Thank you.